الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 21 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی بہت ہی اہم اور بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہے دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت سے دل لگانا. یہ ایسی اہم بات ہے کہ اگر اس پر کسی مسلمان کا عمل ہو جائے تو آن کی آن میں اس کے ظاہر کی بھی اصلاح آسان ہو جائے اور باطن کی اصلاح بھی آسان ہو جائے، اور ہر بندے کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا صحیح اور سچا تعلق نصیب ہو جائے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کی یہ چابی ہے. جیسے گھڑی کے اندر چابی ہوتی ہے، اس کو چلا دو تو گھڑی چل پڑتی ہے. اگر چابی نہ بھرو تو کتنی قیمتی گھڑی ہو، کتنی خوبصورت گھڑی ہو، کتنی مضبوط گھڑی ہو، وہ اپنی جگہ کھڑی رہے گی، چلے گی نہیں. بس اسی طرح ہماری عمل کی زندگی کے لیے یہ چابی کی طرح ہے. اتنی اہم بات ہے کہ اگر ہمارا اس پر عمل ہو جائے تو اب تک جو ہم دین پر عمل کرنے والے پوری طرح نہیں ہیں، کہیں سستی ہے، کہیں غفلت ہے، کہیں کاہلی ہے، کہیں لاپرواہی ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی نیک بنیں لیکن نیک نہیں بنتے، دل چاہتا ہے گناہ چھوڑ دیں، گناہ نہیں چھوٹتے، تو ان سب کا علاج اس کے اندر ہے. اتنی اہم اور بنیادی یہ روح ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان کی دنیا کی زندگی بھی پر راحت اور پر عافیت بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی صلاح و فلاح نصیب ہو سکتی ہے. اور ہر مومن کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ دنیا میں بھی اس کو عافیت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، آخرت میں بھی اس کی آخرت کی پرلطف زندگی جس کو جنت کی زندگی کہتے ہیں وہ بھی نصیب ہو. یہ ہر مومن کی زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے میں یہ روح اور یہ بنیادی بات بہت ہی اہم اور مؤثر ہے. اس لیے میں ہر مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے ذہن میں جو دنیا کے اور ادھر ادھر کے بے شمار خیالات کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے دماغ سے گزر رہا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کریں، پھر آ جائے، پھر ہٹا دیں، پھر ہٹائیں، آئے پھر ہٹا دیں، اور ہٹا ہٹا کے اپنا دل، اپنا ذہن اس بات کی طرف لگائیں جو اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اور اس نیت سے توجہ دیں کہ ہمیں عمل کی توفیق ہو، اور پھر کوشش بھی کریں. اس بات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی آیات اور احادیث سے ثابت فرمایا ہے. تقریباً دو آیتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، دو آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. آج بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دو تین آیات اور کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان ہوں گی، اور ان سے یہی بات واضح ہوگی جس کا خلاصہ میں نے ابھی عرض کیا. دو آیتوں کا ایک عنوان ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں. آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، خواہ زوال سے یا موت سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ ایسی واضح بات ہے کہ معمولی علم رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ معمولی سے معمولی چیز ہو، چاہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز ہو، وہ بہرحال ختم ہونے والی ہے، کیونکہ ساری دنیا ہی ختم ہونے والی، تو اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہونے والی. کسی چیز کو بھی یہاں پر دوام اور بقا نہیں ہے. اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا، کل من علیہا فان، ہر وہ شخص جو اس زمین پر ہے ختم ہونے والا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، اللہ جل شانہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی. ایک شعر بھی یاد آ گیا جو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جب وہ دنیا میں نہ رہے تب کیا کون رہے گا دنیا میں؟ وہ دیکھ لو، جب سے دنیا چلی ہے ہزاروں لاکھوں آدمی آئے اور چلے گئے، جس میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، بڑے بڑے علماء و صلحاء بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، بڑے بڑے بہادر بھی ہیں، بڑے بڑے طاقتور بھی ہیں، اور بڑے بڑے مال و دولت کے مالک بھی ہیں، سب ختم ہو گئے. روزہ نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہم لاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، ختم. تو جیسے چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں، پیسے آ رہے ہیں تو ختم ہو رہے ہیں، کھانا آ رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے، کپڑے آ رہے ہیں تو ختم ہو رہا ہے، پانی آ رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے، ہم بھی تو ختم ہو رہے ہیں. تو دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، لہذا یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں اہل ایمان کے لیے جنت ہے، اور جنت کی انگنت اور بے شمار نعمتیں ہیں جو ایسی ہیں اور ایسی ہیں کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی صحیح معنی میں نہیں کر سکتے. تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان جنتیوں جہنمیوں کے درمیان میں ایک مینڈھے کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو یہ کیا ہے. سب کہیں گے یہ موت ہے. موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں درمیان میں رکھا جائے گا اور جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا جائے گا دیکھو بھائی اس کو دیکھو. سب دیکھیں گے، سب گردن اٹھا اٹھا کے اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ان کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو موت آ جائے گی. آخرت میں اس موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی اب آئندہ کوئی نہیں مرے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جنتی خوشی کو کوئی انتہا نہ رہے، کیونکہ موت کے آنے کا خطرہ اب ہمیشہ کے لیے ٹل گیا. اب بے فکر ہوئے کہ وہ اب جنت میں بھی ہیں اور اب ہمیشہ بھی ہیں، اب موت آئے گی نہیں کیونکہ اب موت خود مر چکی. تو ان کی خوشی کو انتہا نہ رہے گی، اور جہنمیوں کے غم کی کوئی انتہا نہ رہے گی، یعنی کافروں کی، کیونکہ اب وہ ان کو ایک ہی سہارا تھا کہ بھائی اگر زیادہ بیماری ہوئی یا زیادہ عذاب ہوا، زیادہ تکلیف ہوئی تو مر جائیں گے اور بچ جائیں گے، اب موت آئے گی تو ان کے غم کی کوئی حد نہ رہے گی. تو جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ دوزخ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مگر یہ جنت کی نعمتیں جب ملیں گی، جب دنیا میں رہ کر اپنا دل آخرت سے لگائیں گے. اور اتنی سی تو بات ہے بس کہ دنیا میں رہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا حاصل کرو، اس کو استعمال کرو، شکر ادا کرو، نافرمانی میں استعمال نہ کرو اور دل میں جگہ مت دو. بس یہ ہے ہمارا دین. یہ نہیں کہتے دنیا چھوڑ دو، دکان بند کر دو، بچوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اور آبادی کو چھوڑ دو، جنگل میں جا کے چلے جاؤ، یہ تو رہبانیت ہے. اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. ظاہراً دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، دل سے چھوڑنے کا حکم ہے، جو کچھ مشکل نہیں. اور آخرت کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اور آخرت کی طرف توجہ دینے کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو. بس حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ہی پیاری مثال دی کہ دیکھو اگر دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو تو عام طور پر آدمی کشتی میں بیٹھ کر جاتا ہے. اب بجائے کشتی کے پانی کے جہاز آ گئے، چھوٹے بھی جہاز ہیں، بڑے بھی جہاز ہیں، پانی کے جہاز میں بیٹھ کر ادھر سے ادھر آدمی چلا جاتا ہے، لمبے لمبے سفر بھی کرتا ہے. تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے پانی کے اندر کشتی ہوتی ہے، تو دیکھو اگر پانی کشتی کے نیچے نیچے رہے اور باہر باہر رہے، پھر تو کشتی میں بیٹھنے والے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جائیں گے، اپنی منزل پر بھارت پہنچ جائیں گے. کشتی بھی ضروری ہے, پانی بھی ضروری ہے. پانی نہ ہو تو کشتی بیکار, پانی ہو کشتی نہ ہو تو بیکار, دونوں کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ کہ دونوں ہوں تو یہ بھی ضروری ہے کہ پانی کشتی کے باہر باہر اور نیچے نیچے رہے, اندر نہ آئے, تب کشتی پار ہوگی. اور اگر کوئی کشتی کے اندر سے ایک تختہ توڑ دے, تہ میں سے ایک تختہ توڑ دے اور پانی اندر آنا شروع ہو جائے تو کنارہ آ جائے گا, کشتی ڈوب جائے گی اور اس میں بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے. کیوں ڈوب گئے؟ پانی اندر آ گیا. پانی کشتی کے اندر آنا کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ ہے, اور باہر باہر رہنا کشتی کے پار ہونے کا ذریعہ ہے. ہمیں ایسی دنیا جو ہے یہ پانی کی طرح ہے, سمندر کی طرح ہے, دریا کی طرح ہے, دل کشتی کی طرح, دل کشتی کی طرح. لہذا اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو ایسا ہے جیسے کشتی کے اندر پانی آ گیا, تو کشتی ڈوب جائے گی, منزل نہیں آئے گی. اور دل سے باہر باہر دنیا رہے گی تو ایسا جیسے کشتی کے باہر باہر پانی رہے اور بیٹھنے والے کشتی میں بیٹھ کے چلتے رہیں تو منزل پہ پہنچ جائیں. تو ہمارے دین میں اتنا مقصود ہے کہ دنیا میں رہو, دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرو, جائز جگہ استعمال کرتے رہو, مگر اپنے دل میں اس کی محبت مت ڈالو, اندر مت آنے دو اس کی محبت, اپنے دل سے باہر رکھو اس کی محبت. ورنہ دنیا کی محبت کا دل میں آنا ایسا جیسے کشتی کے اندر پانی کا آنا, جو کشتی ڈوبنے کا ذریعہ اور کشتی والوں کے ہلاک ہونے کا ذریعہ. بس کشتی سے باہر باہر رکھو, دل سے باہر باہر دنیا اپنے پاس رکھو, پھر دونوں کی ایک علامت ہے. یعنی کس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور کس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, اس میں فرق اور اس کی علامت, تاکہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا فی الحال جائزہ لے سکے کہ ہمارے دل میں محبت ہے دنیا کی یا باہر ہے. باہر ہے تو شکر ادا کرے, اندر ہے تو فکر کرے کہ یہ تو خطرناک کام ہو رہا ہے, یہ تو ڈوبنے کا انتظام ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میں غرق ہو جاؤں. یعنی آخرت کے اعتبار سے جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کے اندر آخرت سے غفلت ہوگی. نماز ادا کرنے میں سستی کرے گا, روزہ رکھنے میں غفلت کرے گا, روزہ کھائے گا, زکوٰۃ نہیں دے گا, یا کچھ دے گا کچھ نہیں دے گا, حج فرض ہو جائے گا کرے گا ہی نہیں, ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرے گا, میاں بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا, بہن بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا, دوسروں کو دھوکہ دے گا, کم تولے گا, کم ناپے گا, حرام طریقے سے پیسہ کمائے گا, دنیا کمانے میں ایسا کھپ جائے گا کہ اللہ اس کے رسول ہی کو فراموش کر دے گا, گناہوں کے اندر بے دھڑک مشغول رہے گا. میں سمجھو دنیا کی محبت اس کے دل میں اتری ہوئی ہے. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی اس کی بھی علامت, اس کی علامت یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا کاروبار ہو مگر اس کی نماز قضا نہیں ہوگی, جماعت فوت نہیں ہوگی اس کی. جیسی اذان ہوگی اس کا بڑے سے بڑا کاروبار جو ہے وہ بھی اس کو نماز سے نہیں روک سکے گا. کتنے ہی مرتبہ جون جولائی میں رمضان آ جائے گا مگر وہ روزہ نہیں چھوڑے گا, زکات نصیب پائے پائے کے دے گا, صدقہ خیرات بھی خوب کرے گا, سخاوت سے بھی کام لے گا, جہاں جہاں پیسے خرچ کرنے میں اجر و ثواب ہیں وہاں بھی بے دھڑک اپنا مال خرچ کرے گا, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے گا, ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ کے حکام بجا لائے گا, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بجا لائے گا, اس میں کوئی سستی نہیں کرے گا, گناہ کا موقع آ جائے گا تو بے دھڑک گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا. بس سمجھ لو بھائی اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو اور بے شک وہ ارب پتی کروڑ پتی ہو, زیادہ کا فضول اللہ ہی ہوتی ہے مہینے شاہ. اور جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے ان کے ان گنت واقعات ہیں, مگر ایک دو واقعات جو اپنے بزرگوں سے سنے جس میں درس عبرت ہے ہمارے لیے, وہ میں ایک سنا دیتا ہوں آپ کو. ہم اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا تھا, ہمارے شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کو سے سنایا کرتے تھے. حداد کہتے ہیں لوہار کو جو لوہے کو آگ میں گرم کر کے مختلف پھل پرزے بناتے ہیں, چھری کانٹے بناتے ہیں, بیچتے ہیں, ایسے وہ بزرگ تھے. ان کا یہ حال تھا کہ صبح وہ اپنی دکان کھولتے تھے اور شام تک دکان پہ ڈیوٹی دیتے, اور شام تک بھٹی میں لوہا گرم کر کے چھری چاقو کینچی کانٹے درانتی وغیرہ بنا بنا کے بیچا کرتے تھے. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے بھٹی میں سے کوئی لوہے کا ٹکڑا جو گرم ہونے کی وجہ سے آگ کی طرح لال ہو رہا ہے اس کو نکالا اور آئرن کے اوپر رکھا, آئرن کہتے ہیں بڑے لوہے کو جس پر رکھ کر ہتھوڑا اس کے اوپر مارا جاتا ہے, وہ انہوں نے اس پہ رکھا اور ہتھوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے. ابھی ہتھوڑا یہاں پر ہے, اتنے میں اذان کی آواز انہیں کانے پڑی تو اسے پیچھے چھوڑ دی. حالانکہ پیچھے بھی تو گرا ہے نا, وہ یہاں بھی تو گر سکتا تھا, لیکن اذان کی وجہ سے کہ بس بھائی اب حیال صلاح حیال فلاح کا سرکاری اعلان ہو گیا, اب صلاح و فلاح ہتھوڑا استعمال کرنے میں نہیں, اب نماز میں. حالانکہ ایک مار مارنے میں لگتا کیا ہے, ان کی یہ شان تھی کہ اتنا بھی استعمال نہیں کرتے تھے ہتھوڑے کو, کہ نہیں بھائی بس اب اذان ہوگی بس. یہ ہے دیکھو, ان کے دل میں آخرت کی فکر تھی, دنیا کی محبت نہ تھی. پیسے کی محبت تو انہیں بھی تھی, وہ بھی تو صبح شام تک کما رہے تھے, لیکن وہ کما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ تو دکان بند نہیں کرے گا. اب اس کی مثال اپنے ہم شہر میں دیکھ لو, جتنے بازار ہیں اذان کے بعد دیکھ لو کیسے کھلے رہتے ہیں. جمعہ کے دن بھی کتنے دکاندار ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور شہر میں رہتے ہیں, اور جمعہ کی پہلی اذان کے بعد بھی وہ کاروبار کرتے رہتے ہیں. ان کے دل میں دنیا کی محبت بھری, جس کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہو رہے ہیں, خطا کار بھی ہو رہے ہیں, آخرت سے غافل بھی ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم کے ڈرائیور تھے عرفان بھائی, بڑے نیک بڑے شریف انسان تھے. انہوں نے سنایا یہ بات کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے رہتے تھے وہ, تو انہوں نے کہا بارہا میں نے حضرت کو دیکھا کہ جو ہی اذان ہوئی تو حضرت تو دین کی خدمت ہی کرتے رہتے تھے, کبھی فتویٰ لکھ رہے ہیں, کبھی فتویٰ چیک کر رہے ہیں, کبھی اس پہ دستخط کر رہے ہیں, کبھی تفسیر لکھ رہے ہیں, کبھی کوئی اور دینی کام کر رہے ہیں, دینی کام ہی کر رہے ہوتے تھے عام طور پر. لیکن جیسی اذان ہوتا بس حضرت قلم رکھتے, بس وہی اذان ہوتی. تو ہمیں بھی ایسی کرنا چاہیے, بس سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آ جائے تو دنیا کو چھوڑ کر اس کام کو بجا لائیں, پھر اس دنیا کی پرواہ نہ کریں, بس پھر یہ دنیا دنیا نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. ایک اور قصہ یاد آئی, آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر نہر زبیدہ کے آثار موجود ہیں. آج بھی مکہ مکرمہ میں نہر زبیدہ کے آثار موجود ہیں. یہ بہت پرانی نہر ہے جو ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے بہت بڑا سرمایہ خرچ کر کے بنوائی تھی، اور یہ اس زمانے میں آب رسانی کا عظیم منصوبہ تھا جس سے سینکڑوں سال تک اہل مکہ کو پانی فراہم ہوا، اور انہوں نے دور دور سے چشموں اور نالوں وغیرہ سے ایک خاص منصوبے کے تحت بیسیوں میل سے مکہ مکرمہ پانی پہنچایا. جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ میری اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیشی ہوئی اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہ سمجھ رہی ہوگی کہ تو نے زہر نہر زبیدہ بنوائی ہے، لہذا اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے گی. وہ تو تیرے پیسے سے نہیں بنی ہے، وہ تو بیت المال سے بنی ہے، مسلمانوں کے پیسے سے بنی ہے. تو کہتے ہیں یہ سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے اسی کا سہارا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یہ عظیم نیکی کروائی ہے، وہ شاید یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. میرے ذہن میں تو یہی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا بھائی اس کی وجہ سے تو تیری بخشش ہو نہیں سکتی، کیونکہ تو نے اپنے پیسے سے تھوڑی بنوائی ہے، مسلمانوں کے پیسے سے بنوائی ہے، تو مسلمانوں کا پیسہ استعمال. تو اب میں بڑی گھبرائی، پھر اب میرے لیے کیا ذریعہ ہوگا بخشش کا اور کیسے میری بخشش ہوگی. پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور فرمایا ہاں تمہارا ایک عمل ہمارے علم میں ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہاری بخشش کریں. اور پھر یہ فرمایا کہ جب اذان ہوتی تھی تم اپنا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا کرتے، آیا اور تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آئی، اس پر ہم تمہاری بخشش کرتے. وہ کرشمے شان رحمت دکھائے روز محشر میں چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں. بس تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہاری کوشش کر دی، یعنی تمہارے دل میں ہمارے نام کا اتنا احترام تھا، ہماری اذان کا اس قدر ادب تھا کہ جب کبھی اذان کی آواز تمہارے کان میں پڑتی تھی تو اپنے سر کے دوپٹے کو سر پہ ڈھک لیا کرتے تھے کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. انہوں نے آس لگائی ہوئی تھی کہ نہر زبیدہ اللہ پاک نے مجھ سے بنوائی ہے تو بس اس سے میری بخشش ہو جائے گی، بخشش کی سمل سے ہوئی جس کا اس کو خیال بھی نہ تھا. اسی اللہ کے نام کی عظمت کا ایک اور واقعہ اسی جیسا حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں کہ ایک دیہات میں ایک بڑی بی تھی، جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ کچھ بولنے لگی تو گھر والے جو تھے وہ کچھ سمجھے نہیں کیا بول رہی ہیں. کوشش تو کی انہوں نے سمجھنے کی لیکن ان کے سمجھ میں آیا ہی نہیں کیا بول رہی ہے، ہماری اماں کیا بول رہی ہے. تو وہ محلے کے مسجد میں امام صاحب کے پاس گئے کہ امام صاحب ہماری والدہ کا آخری وقت ہے اور وہ کچھ بول رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہی ہے، آپ چلو ہو سکتا ہے کوئی وصیت کر رہی ہیں. تو امام صاحب آئے اور کپڑا وپڑا ان کے منہ پہ ڈھکا اور پھر انہوں نے کان لگائے، کیونکہ آواز بہت ہلکی تھی، تو امام صاحب نے جب ان کی ماں کی باتیں سنی تو ایک دم اچھل گئے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، کہہ رہے پاگلو تمہاری ماں تو یہ کہہ رہی ہے، تمہاری ماں کو تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور یہ تو عربی میں بول رہی ہے، یوں کہہ رہی ہے تمہاری ماں کہ ارے میرے بیٹو یہ دو آدمی میرے پاس کھڑے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں، بڑی بھی گھبرائی ہو مت، جنت میں جائے گی تم. ہادان رجولان یا قرآن خل جنت، یوں کہہ رہے ہیں یہ آدمی جو کھڑے ہوئے ہیں یوں کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے پھر تم جنت میں چلی جاؤ. یہ کیا کروں، وہ پوچھنا ہے کہ تمہاری اماں کیا عمل کرتی تھی، کس وجہ سے ان کو یہ جنت کی بشارت مرنے سے پہلے دی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیا ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری اماں تو جیسے اوروں کی اماں ہوتی ہیں ایسی ہماری ماں بھی تھی، کوئی بہت زیادہ عابدہ زاہدہ اللہ والی تو نہیں تھی. انہوں نے کوئی نہ کوئی عمل ان کا ایسا ہے جس پر ان کو یہ عظیم بشارت دی جا رہی ہے، وہ تسلی دی جا رہی ہے، بلا وجہ کسی کو ایسی بشارت نہیں ملا کرتی، غور کرو ان کا کون سا ایسا عمل ہے. تو غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، بس اتنی بات ہے کہ جب کبھی بھی ہمارا اذان ہوتی تھی نا تو ہماری ماں بچوں سے کہتی تھی بچوں خاموش ہو جاؤ، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، بس یہ کرتی تھی، بچوں خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہو رہا ہے، بولو مت، آواز بند، منہ بند کر لو، بس یہی اللہ کے نام کی عظمت جو ہے، بس اس نے اس کا بیڑا پار کر دیا. تو بھائی جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اس کا تو ایسا عمل ہوگا، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ اذان کے بعد بھی دکان کھول لے گا، وہ جمعے کی اذان یا بل کے بعد بھی دکان کھولے گا، اور پرواہ نہیں کرے گا کہ بھئی میں گنہگار ہو رہا ہوں تو گناہ سے بچوں، یا اذان ہو گئی ہے تو جا کے نماز پڑھوں، نہ جماعت کی پرواہ کرے گا نماز کی پرواہ کرے گا. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نہیں ہو گیا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روح ہے یہ چابی ہے دین پہ چلنے کی، کہ دنیا کی محبت دل سے باہر نکلے تو بھئی سارے دین پہ چلنا آسان، اور جب تک دنیا کی محبت دل میں بیٹھی رہے گی تو بھئی حب الدنیا رات و کلی خطیئت، ساری خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور جب تک یہ دل میں رہے گی بس سستی، کاہلی، لاپرواہی، غفلت، معمولات کی پابندی نہیں، کچھ نہیں ہوتا جی بچے، یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں چھوٹتے، طبیعت چاہتی ہے گناہ ہی کریں گناہ ہی کریں گناہ ہی کر رہے ہیں، لاکھ سمجھا لو لاکھ بتا دو ہمت کر لو کوشش کر لو نہیں. بات یہ کہ اندر ہی کیا کہتے ہیں دنیا کی محبت ایسی بھری ہوئی ہے کہ وہ رکاوٹ ہے، گھڑی میں چابی نہیں ہوگی تو گھڑی کیسے چلے گی، کتنے ہی ہلا لو کتنے جھٹکے دے لو جب تک چابی نہیں بھرو گے سیل نہیں لگاؤ کیسے چلے گی. دل کا سیل تو یہ ہے، دل کی چابی تو یہ ہے. اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس سے دل لگاؤ، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس سے دل ہٹاؤ. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے، جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہترین ہے، اور امید کے اعتبار سے بدرجہ بہتر ہے. دنیا کا روپیہ پیسہ مال دولت زمین مکان دکان جائیداد ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں آدمی، کون کہتا ہے ہمیں بری لگتی ہیں، سبھی کہتے ہیں مزہ آتا ہے بھائی، مزہ نہ ہوتا تو کون حاصل کرتا، سب اسی لیے اسی کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا اسی کی دوڑ میں، تین چیزیں میں نے بتائی تھی پہلے بھی کہ ساری دنیا کی اصل تین چیزیں زن زر زمین، اور اس کی محبت فطری بھی ہے، اس فطری محبت کی وجہ سے بس اس کے پیچھے دوڑ رہا. تو مسلمانوں کو تو نہیں دوڑنا چاہیے، لیکن بہرحال جو بھی دوڑے گا تو پھر وہ تو ہارے گا. دنیا کی محبت ہے اس لیے سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے کے اعتبار سے بھی. کیوں؟ وہ دائمی ہیں، وہ ابدی ہیں، وہ سرمدی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. دنیا کی نعمتیں تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹا کر آخرت سے لگاؤ. چنانچہ حضرت فائدے میں تعریف فرماتے ہیں، عقل مند لوگوں کو نیک اعمال میں لگے رہنا چاہیے، اور اعمال صالحہ پر جو امیدیں وابستہ ہوئی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی. پھر نیک اعمال کے انجام دینے کا اصلی بدلہ دنیا میں نہیں سامنے آئے گا، وہ ادھار ہے، وہ ادھار ہے. بس یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کرتے رہو کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو، اجر کی امید رکھو، پھر وہاں جا کر کے یہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. بخلاف دنیاوی ساز و سامان کے، کہ اول تو دنیا کی ساز و سامان سارے آدمی کو دنیا میں ملتے ہی نہیں، یعنی کہ ہزاروں لاکھوں آدمی طرح طرح کی امیدیں دنیا سے وابستہ کر کے رہتے ہیں، سب کو تھوڑی ساری امیدیں پوری ہوتی ہیں، عام طور پر پوری ہوتی نہیں. اور جب دنیا پوری نہیں تو آخرت میں کیسے پوری ہوں گی؟ لہذا دنیا کی امیدیں آدمی کم سے کم کرے، آخرت کی امیدیں زیادہ سے زیادہ لگائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اعمال زیادہ سے زیادہ کرے، دنیا حاصل کرنے کے اسباب بقدر ضرورت اختیار کرے. اور یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر کے اپنے دل کو آخرت سے لگا لیتا ہے اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بسا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی آرزوئیں اور تمنائیں بھی جو تھوڑی سی ہوتی ہیں پوری فرماتے ہیں. کیونکہ جس کے دل میں آخرت کی فکر آئے گی دنیا کی امیدیں اس کی بالکل ختم ہو جائیں گی، یہ کم ہو جائیں گی، اور جب کم ہو جائیں گے تو وہ پوری بھی ہو جائیں گی. اس کے دل میں بجائے حرص کے قناعت ہوگی، جو راحتی گنجی، بس جو کچھ مل رہا ہے یہ میری طاقت سے زیادہ مل گیا، میں اس کے بلائق نہیں ہوں، شکر ہے یا اللہ آپ نے جو کچھ دیا بہت عطا فرما دیا، اب آئے کیا سوچے گا وہ. اور آخرت تو برانے سے بنے گی، لہذا اس کی فکر میں لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی آرزویں پوری فرما دیں گے اور آخرت میں بھی جس ثواب کی وہ امید رکھتا ہے عطا فرما دیں گے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، پہلے بھی شاید ایک دفعہ سنایا تھا. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، دوران سفر آپ کا گزر ایک دریائے کنارے سے ہوا، دریائے کنارے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ کنارے پر دو آدمی مچھلی پکڑ رہے ہیں، مچھلی کا شکار کر رہے ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر. وہ خدا کی شان کے مسلمان بسم اللہ پڑھ کے اور مزید دعا وغیرہ کر کے اپنا جال دریا میں ڈالتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، اور جب وہ جال کھینچتا ہے تو نہ مچھلی کا بچہ، بالکل خالی واپس آ رہا ہے. اور اس کے برابر میں تھوڑے سے فاصلے پر ایک غیر مسلم اپنا جال مچھلی میں ڈالتا ہے اپنے بتوں کا نام لے کر، تو وہ مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا ہے. وہ کبھی تو اتنا بھرا ہوا نکلتا ہے کہ اسے کھینچتا ہی نہیں، تو دوسروں کو بلاتا ہے، اس کو بلاتا ہے، ذرا آنا ذرا جال کھینچوانا. میں ایسے کھینچا نہیں جا رہا، مچھلی زیادہ آ گئی، اور پھر وہ اپنے ٹوکروں پہ ٹوکرے بھر رہا. حضرت نے یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھا کہ مسلمان کیا جال خالی آ رہا ہے، اس کے سارے ٹوکرے خالی، اور کافر کا جال بھرا ہوا نکل رہا ہے، اس کے ٹوکرے بھرے ہوئے. تعجب فرمانے لگے، سوچنے لگے کہ معاملہ تو الٹ ہونا چاہیے تھا. یہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیوا، اس کی تو مدد ہونی چاہیے، اس کا تو جال مچھلی سے بھرا ہوا نکلنا چاہیے. وہ کافر ہے، نافرمان ہے، تو اس کو تو محروم ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے پیغمبر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، پروردگار جو کچھ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے بالکل برعکس ہو رہا ہے، میرا اس کے اوپر یقین ہے، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت ظاہر فرما دیں تو مزید مجھے فائدہ ہو جائے. کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمان کا جال خالی اور کافر کا جال بھرا ہوا آ رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ ذرا اوپر نظر کرو، نظر اوپر اٹھاؤ. اوپر اٹھایا تو اوپر تو آسمان، ساتویں آسمان پر جنت ہے، اس جنت میں اس مسلمان کا محل نظر آیا، اور اس محل کے صحن میں ایک بہت خوبصورت اور بڑا سا تالاب ہے. دیکھا کہ اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ مسلمان دنیا میں جال کے خالی آنے پر صبر کر رہا ہے، تو ہم اس کا پھل وہاں جمع کرتے ہیں. جب یہ جنت میں آئے گا تو اس کو ساری مچھلیاں یہاں مل جائیں گی. ہم اس کی مچھلیاں یہاں جمع کر رہے ہیں، اس کا مطلب خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، جنت میں بھی جائے گا، یہ محل بھی ملے گا، محل کے اندر یہ تالاب بھی مچھلیوں سے بھرا ہوا ملے گا. پھر فرمایا نیچے دیکھو، اور ساتویں زمین کے نیچے اللہ بچائے، جہنم میں اللہ تعالیٰ بچائے. حضرت نے نظر نیچے فرمائے تو جہنم نظر آئی، اور جہنم کے بیچوں بیچ اس کافر کا مقام نظر آیا، اور یہ دیکھا کہ وہاں اس کا ایک تالاب ہے جو سانپ بچھوؤں سے بھر رہا ہے، کہ جب یہ مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، اور وہاں اس کو اس گڑھے میں سے سانپ بچھوؤں کے ذریعے عذاب ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی اب تم اس مسلمان سے جا کے پوچھ لو، اگر آپ کو اس پہ اتنی طرح آ رہا ہے تو آپ اس سے جا کے پوچھ لو، اگر یہ کہے تو ہم اس کی مچھلیاں یہیں بھیج دیتے ہیں، بجائے وہاں رکھنے کے یہاں بھیج دیتے ہیں، یہاں بھی ہم ٹوکرے بھر دیں گے، اور اگر وہ چاہے تو وہاں کے لیے تیار ہو جائے، وہاں پہ آ کے لے لیں. اب ساری بات واضح ہوئی تھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہو رہا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسلمان کے پاس گئے اور اس سے ملاقات کی، اس سے بات چیت کی، اور اس سے کہا کہ بھائی یہ تو میں جو دور سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جال تو خالی نکل رہے ہیں اور اس کا جال جو ہے بھر بھر کے نکل رہا ہے، تو بھائی مجھے تو بڑا خیال ہوا تمہارا، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا مسلمان کے جال خالی اور اس کا بھرا ہوا نکل رہا ہے، تو مجھے اللہ پاک نے تمہاری جگہ دکھلائی ہے، وہاں تمہارے لیے مچھلیاں جمع ہو رہی ہیں، تو کہو تو میں دعا کر دوں تمہاری مچھلیاں بجائے وہاں جمع ہونے کے یہاں جال میں آ جائیں. انہوں نے حضرت میں وہ وہیں لے لوں گا، میں کون سا روز بھوکا مرتا ہوں، بچپن سے لے کر اب تک روز کھاتے ہی ہوں، کبھی جال بھروا بھی آ جاتا ہے، ہم مہینہ نکل جاتا، کبھی خالی بھی آتا ہے، تو وہاں جمع ہو جانا یہاں سے تو بہتر ہے، میں وہیں لوں گا حضرت، میں یہاں نہیں لے رہا. سبحان اللہ، اب ایسا کوئی یقین کر لے بن دیکھے تو سبحان اللہ، یہ ہے ایمان. ایمان بالغیب معتبر، بس تم اللہ اس کے رسول کی بات پر ہم سب اس طرح یقین رکھیں کہ ہم دیکھ کر ہمیں اتنا یقین نہ ہو جیسے ان کی بات پر سن کر ہمیں یقین اور ایمان. تو بس کسی مومن کو اگر دنیا میں روزی کی تنگی ہے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، تو اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ. بس ہمیں اللہ کی الآخرت کی فکر غالب رکھنی ہے، دل میں دنیا کی محبت کو، دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر باہر رکھنا ہے، دل میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت رکھنی ہے، آخرت کی فکر رکھنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، نیکیوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہ تو بس ہم دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، آخرت کی فکر ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی آخرت کی نعمتوں کو اختیار کرنا ہے۔ اور دنیا میں تو بھائی جو روزی اللہ پاک نے لکھ دی وہ تو مل کے رہتی ہے، مل رہی نہیں مل رہی بچپن سے اب تک، اور کتنا یقین کریں گے، اتنا لمبا تجربہ ہو گیا بھائی، اور کسی کو 20 سال ہو گئے تجربہ کرتے ہوئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 60 سال ہو گئے، ماں کے پیٹ سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، پیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور باہر نکلتے کپڑے پہنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اور کتنا تجربہ کریں گے؟ بس اب یقین رکھو گے جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ملے گا، بس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، بس دل لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لگانا ہے، آخرت سے لگانا ہے، آخرت کے ثواب سے لگانا ہے، آخرت کی نعمتوں سے دل لگانا ہے، بس جو دل لگائے گا تو بس پھر سمجھو وہاں پر سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، اور اتنا ملے گا کہ آخری اس حدیث کا سنا دیتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں، جو مسلمان سب سے آخر میں، سب سے آخری، سب سے آخری اور سب سے آخر میں جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری دنیا اس سے 10 گنا زیادہ اس کو ملے گا، تو باقی جو اس سے پہلے پہلے ہوں گے ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا بھائی؟ اور جنت اتنی وسیع اللہ پاک نے بنائی ہے کہ سب کو جنت میں بسانے کے بعد بھی خالی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، اور جنت میں بسا دیں گے، تب جا کے جنت مکمل آباد ہوگی، اتنی بڑی تو جنت ہے۔ لہذا سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو، بس یہ نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غم اور آخرت کی فکر عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما، واقعی
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانے سارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ جتنی نعمتیں انگنت و بے شمار ہم نے استعمال کی ہیں پروردگار، ان سب نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے سے بھی عاجز اور قاصر ہیں، اس میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس کو بھی اپنے رحمت سے معاف فرما، اس کو بھی اپنے رحمت سے معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی اعمال صالحہ کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ان کے ادا کرنے میں بھی ہم سے زبردست کوتاہی اور غفلت ہوئی، اس کی بھی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے رحمت سے معاف فرما، اپنے رحمت سے درگزر فرما، یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہمارے دل سے اپنے ہمارے دل میں اپنی محبت پیوست فرما، آخرت کی فکر غالب فرما، ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیوست فرما، اور آخرت کی اور یا اللہ آخرت کی فکر غالب فرما، دنیا کی محبت مغلوب فرما، یا اللہ دنیا کی محبت کو مغلوب فرما، یا اللہ دنیا کی محبت کو مغلوب فرما، یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ظاہراً اور باطن اپنی تابعداری نصیب فرما، یا اللہ دوام اطاعت و کثرت ذکر کی نعمت نصیب فرما، دوام اطاعت و کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما، یا اللہ سب عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما، اور ضرور ضرور ہم سب کا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہمارا سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما۔ یا اللہ جو حضور کی امت میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرما، ہمیں ان میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، ہم سب کو ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما۔ جتنے احباب خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، اور ہمیں مرتے دم تک اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين، امين برحمتك۔